یہ صورتحال تین سال پہلے تھی، اب کیا حالات ہیں؟
آج جب اسرائیل بیٹھ کر سوچتا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو تین سال یا دو سال پہلے کی حالت نظر نہیں آتی۔ مصر میں اسے کوئی مشکل نہیں، شام میں اس کی آنکھوں کے سامنے خون جاری ہے۔ مقاومت کا محور بہت بڑی مشکل سے دوچار ہے۔ فلسطینی اپنے داخلی اختلافات اور امت کا دوسرے عناوین میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے بہت سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ امت ہمیشہ فلسطین کے موضوع سے غافل رہی ہے، لیکن کم از کم فلسطین ان کی تقریروں میں تو تھا۔ آج فلسطین مشکلات کا شکار ہے، غزہ میں نئی سے نئی مشکلات سر اٹھا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں کہوں، حماس کے حزب اللہ اور ایران کے ساتھ روابط اپنی کم ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں، شام کے ساتھ ان کے رابطے ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز کا اپنا اثر ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسرائیل جب علاقے میں دیکھتا ہے جسے وہ خود محیط حیاتی کہتے ہیں، تو یہاں اس کے لیے خطرات اور خدشات جو تین سال سے پہلے سے تھے یا جن کی وہ توقع کر رہا تھا، اب وہ نہیں رہے، بہت کم ہو گئے ہیں۔ پورے خطے میں اس کے لیے ایک مشکل ہے، اور وہ ہے ایران۔ ایران کے بارے میں، اس کے ہر معاہدے کے بارے میں، مغرب کے ساتھ اس کے روابط کے ٹھیک ہونے پر، اختلافات ختم ہونے پر اور قربت پیدا ہونے پر وہ سخت پریشان ہے۔ جی ہاں، حقیقت میں پریشان ہے۔ امریکی مسلسل اسے تسلیاں دیتے رہتے ہیں اور نئی سے نئی کھیل اور اس کی جزیات سے آگاہ رکھتے ہیں تاکہ وہ غفلت میں نہ مارا جائے۔ اسرائیل اصل میں ایران سے پریشان ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساری دنیا ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بحث کر رہی ہوتی ہے اور میزائل ٹیکنالوجی کو بھی گفتگو میں شامل کرنے کی درخواست کرتی ہے، تو یہ بات اس سے پہلے کہ امریکہ کی زبان سے نکلے، یہ اسرائیل کے دل کی دھڑکن بنتی ہے۔ بس جب تک ایران ہے، اس کے لیے ایک حقیقی مشکل موجود ہے۔ نمبر ایک، اسرائیل مختلف حوالوں سے لبنان میں موجود مقاومت کے بارے میں اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ شام میں حالات تبدیل ہونے سے جناب بشار اسد حزب اللہ کو وہ اسلحہ دے رہے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو دشمن کر رہا ہے۔ اسلحے کی موجودگی کے عدم توازن سے اسرائیل گھبرا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آخری حد ہے اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات دشمن کی پریشانی کا باعث ہے، جتنا یہ فضا بنانا حملے کے لیے ہے۔ جتنی بھی دلیلیں پیش کرتا ہے، اس میں سب سے اہم اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں بہت خاص قسم کا اسلحہ موجود ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نمبر دو، ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے لیے ممکن ہے شام میں حزب اللہ کا جانا حزب اللہ کی کمزوری کا باعث سمجھا جاتا ہو، لیکن جب وہ دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی حزب اللہ کے تجربے میں اضافہ ہوا۔ مثلاً آج القصیر میں لڑائی ہوئی ہے، عرب دنیا میں میڈیا اور سیاست کی حد تک ہے، یعنی اس حد تک کہ آپ کے طرفدار آپ سے کہیں کہ خدا آپ کو خیر دے اور آپ کے مخالف آپ کو گالی دیں، عرب دنیا میں اسی حد تک ہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے یہ معاملہ مختلف ہے۔
اس معاملے میں اسرائیل کی رائے کے بارے میں کچھ مزید وضاحت فرمائیں۔
اسرائیل القصیر کے واقعات کو الف سے یہ تک باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور تمام مراحل کا جائزہ لے رہا ہے، تمام کاروائیوں کو اچھی طرح سے پرکھ رہا ہے، تمام اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف تحقیقات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں کہیں ہم مجبور ہو کر وارد ہوئے ہیں، القصیر ہو، قلمون ہو یا دمشق، شامی افواج کے ہمراہ حزب اللہ کا ہونا ایک نیا معنی پیدا کرتا ہے۔ میں صرف فوجی نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم لبنان میں لڑی جانے والی جنگ سے بالکل مختلف تجربے میں وارد ہوئے ہیں، اسی لیے القصیر اور قلمون کے بعد اسرائیل کا تمام ہم و غم، فکر و ذکر الجلیل کے بارے میں ہے۔ آج شام میں حزب اللہ جو تجربات حاصل کر رہی ہے، اسرائیل اس پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کل لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ جنگ نئے انداز اور نئی راہوں کی طرف جائے گی۔ اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ یہ بات بھی اسرائیل پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ آج ان کی پریشانی ایران اور حزب اللہ ہے۔ اسی طرح غزہ میں چاہے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے غزہ ایک بڑی مشکل ہے۔ شام میں اس اتحاد سے اسرائیل پریشان ہے اور اس کا اظہار وہ واضح الفاظ میں کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اتحاد بہت جلد کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بڑی بات کرتے ہیں کہ اگر شام اس جنگ میں فاتح قرار پایا تو تمام اتحادیوں کے لیے فتح ہے۔ اسی وجہ سے وہ جناب بشار اسد کی کامیابی سے پریشان ہے۔ اسی سے قنطیرہ میں موجود مسلح گروہوں اور اسرائیل کے مابین رابطے کی وجہ دریافت ہوتی ہے۔ زخمی اور ہسپتال سے آگے کی بات ہے۔ اس علاقے میں مسلح افراد کی رفت و آمد بہت آسان ہے بلکہ مکمل آزادی کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کے زیر تسلط علاقوں میں ان کی رفت و آمد، اسلحہ لہرانے، موجودگی، عسکری تربیت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بعض اوقات اسرائیلی بمبار میدانی مسلحہ جنگ کو چھپانے کی خاطر ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی جنگ میں ان کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہو چکی ہے۔ ہم لبنان میں دفاع اور قیام کرنے کے حوالے سے اس مسلط پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے علاقے میں موجود مسلح گروہوں اور اسرائیل کے درمیان گہرے روابط کا پتہ لگایا ہے۔
کیا شام کی حدود میں حزب اللہ کے لیے کچھ خطرات ہیں؟
جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم موجود رہیں گے۔
اگر عربی بہار اسرائیل کے فائدے میں ہوتی؟
میرا کہنا ہے کہ عرب یا اسلامی دنیا میں، حتیٰ مغرب میں بھی، ان واقعات کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ سب کا رد عمل مختلف ہے۔ جب آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو متضاد قسم کی معلومات ملتی ہیں، لیکن ہم حزب اللہ میں جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی معلومات اور اپنے روابط کی بنیاد پر کئی مرتبہ اس موضوع پر بحث و گفتگو کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اٹھنے والی تمام تحریکیں عوامی تھیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ یہاں کچھ دیمک، خوردہ، فاسد، کمزور اور سست حکومتیں رہ گئی تھیں، حتیٰ روحی اور نفسیاتی طور پر بھی وہ حکومتیں ختم ہو چکی تھیں۔ لہذا وقت آ گیا تھا کہ تاریخ کے قوانین اور معاشرتی قوانین کے مطابق یہ عمارتیں، یہ قلعے گر جاتے۔ وہاں جو کچھ ہوا لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہوا۔ ایک طرف اس کا تعلق داخلی مسائل جیسے فساد، ظلم، آمریت، جیل کا نظام، بے لگام آزادی، بھوک، غربت اور محرومیت سے ہے، اور دوسری طرف یہ تحریک اسرائیل کے ساتھ جنگی حالات سے متعلق ہے۔ 2006 میں 33 روزہ جنگ نے تیونس کے نوجوانوں پر گہرا اثر ڈالا۔ انتفاضہ پر کتنا گہرا اثر ہوا، عزیزوں نے مجھے اس کے بارے میں بہت سی معلومات دی ہیں۔ تو کیا اس تناظر میں فلسطین کے مسئلے پر عرب حکومتوں کی خاموشی نے عرب اقوام کو برانگیختہ نہ کر رکھا ہوگا؟ کیوں نہیں، عرب اقوام کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ عرب اقوام ذلت، شرمندگی اور سبکی کا احساس کرتی تھیں۔ جولائی کی جنگ کے بعد جو گفتگو سامنے آئی، اس نے فضا کو بدل دیا۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک کس قدر چھوٹا؟ لبنان میں چند افراد کا دفاع اور قیام کرنا، جولائی کی جنگ نے فضا کو عزم اور کامیابی کے عنوان میں بدل ڈالا۔ اس بات کا ان واقعات سے قریبی تعلق تھا۔ جنگ کے بعد اس بات کو چھپانے اور شرمندگی مٹانے کی کوشش کی گئی۔ شروع سے ہی تیونس، لیبیا، مصر کے واقعات میں ہماری رائے یہ تھی کہ یہ عوامی تحریک ہے جس نے امریکہ، فرانس، مغرب، عالمی اداروں، خطے میں موجود ممالک اور سب کو حیران کر دیا۔ جو کچھ ہوا سب انگوش بدنداں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تحریکیں جلد ہی چند ایک حکومتوں کو گرا سکتی ہیں۔ جی ہاں، جب وقت گزرا، حکومتیں چکرانے لگیں۔ اپنی سستی، ناتوانی اور عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے تھے کہ اب کیا کریں۔ حسنی مبارک کے پاس 10,000 افراد بھی نہ تھے جو اس کے حق میں مظاہرہ کریں، لہذا اس نے لٹھ بردار فورس کو کرائے پر لیا۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سب سے پہلا ملک سعودیہ تھا جس نے پہلے دن سے ان تمام تحریکوں کے خلاف موقف اختیار کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تیونس، مصر اور بحرین میں اٹھنے والی تمام تحریکوں کے خلاف تھا، شام میں چلنے والی تحریک کا حامی ہو گیا۔ البتہ لیبیا میں خاموش رہا کیونکہ دوسری طرف دشمن معمر قذافی تھا۔ خطے کے تمام نظام پریشانی کے عالم میں تھے، بالکل نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ امریکہ شروع میں چکرایا ہوا تھا، ان کے ہاں کئی ایک رائے پائی جاتی تھی۔ مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ کی ایک رائے تھی، سی آئی اے کی ایک اور رائے تھی، اور وزارت دفاع پینٹاگون کی ایک اور تیسری رائے تھی۔ اس خطے میں پیدا ہونے والے نئے حالات میں امریکہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں ہم ایک بات کہیں گے کہ وہ نظریہ جس کے بہت سے لوگ حامی ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل کا کھیل تھا، ہم اس نظر کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر مختلف عربی ممالک میں اٹھنے والی تحریکوں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں تحریکیں بالکل عوامی تھیں، بعد میں مختلف تنظیمیں، گروہ اور جماعتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ امریکہ چونکہ ایک استعماری ملک ہے، سپر طاقت کہلاتا ہے، ان کے نفع میں ہے کہ وہ واقعات کو تعین کرنے والے مشہور ہو جائیں۔ امریکہ جتنا بھی چکرایا ہوا ہو، وہ کہیں بھی فٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نظریاتی ملک نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں اعتقاد، اصول، ضوابط نام کی کوئی چیز نہیں، صرف مادیت اور اپنے منافع کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مصر، تیونس، لیبیا، عراق، ایران اور شام میں جہاں جس نقطے پر انہیں اپنا منافع نظر آئے بس وہی کام کرتے ہیں۔ جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے مفادات کے مطابق عمل کریں، اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ اس تحریک کی تمام تنظیمیں، جماعتیں، گروہ اپنی حکومتوں کا حساب برابر کر دیں، پہلے والے نظام کو ختم کر کے اس کی باغ دوڑ خود سنبھالیں، خواہ ہم اسلام پسند تنظیموں کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ البتہ میں یہاں سیاسی اسلام کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔
کیوں؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسلام پسند ہو جاؤ، داڑھی رکھ لو، تمہاری بیوی پردہ کرتی ہو، پانچ وقت کی نماز ادا کرو، حج کے لیے جاؤ، عمرہ بجا لاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے انجام دو، جو تمہارا دل چاہتا ہے خوب پیو، صرف اسرائیل کے بارے میں اپنا موقف واضح کر دو۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام پسند تحریکوں میں سیاسی اسلام اور غیر سیاسی اسلام کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی عمیق قسم کی درجہ بندی نہیں ہے، اس پر بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔ سیاسی اسلام کا عنوان دیے بغیر ہم ان تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں، گروہوں کو اسلام پسند کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ فرضیہ سامنے آیا ہے اور یہ ایک منطقی بات ہے۔ عرب دنیا پر ایک حقیقت پسندانہ نگاہ ہے، پہلی نگاہ میں یہی اسلام پسند تحریکیں ان میں موجود جماعتیں ہی گزشتہ حکومتوں کی جگہ لینے کی اہل نظر آتی ہیں۔ اس میں امریکہ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، میری نظر میں جہاں اس میں امریکہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں میری نظر میں امریکہ جہان اسلام میں کہیں بھی اسلام پسند تحریکوں کی سرپرستی کر سکتا ہے، اسرائیل کے لیے بھی اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسلام پسند ہو جاؤ، داڑھی رکھ لو، تمہاری بیوی پردہ کرتی ہو، پانچ وقت کی نماز ادا کرو اور حج کے لیے جاؤ، عمرہ بجا لاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے انجام دو، جو تمہارا دل چاہتا ہے خوب پیو، صرف اسرائیل کے بارے میں اپنا موقف واضح کر دو۔ خطے میں موجود تیل کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو اور ہمارے مفادات کے حوالے سے تم کیسا رویہ رکھو گے؟ خطے میں امریکہ کی موجودگی اور اس کے منصوبوں کے بارے میں کہیں تمہارا کوئی موقف تو نہیں؟ اگر تم امریکہ کے منصوبوں کو پسند کرتے ہو تو خوش آمدید، اور اگر امریکہ کے مخالف ہو تو پھر خود اپنی حفاظت کرو۔ بالآخر انہیں کوئی مشکل نہیں، حقیقت میں یہ برطانوی طرز تفکر ہے، یہ انگریزوں کی فکر ہے۔ بعض اسلام پسند تحریکوں اور گروہوں کے لیے کچھ دروازے کھلے رکھو، ہر ملک کے کچھ اپنے حالات ہوتے ہیں۔ شک نہیں ہے کہ ہر ملک بہت سی مشکلات سے دوچار ہے، البتہ اس میں گزشتہ لوگوں سے ملنے والا ترکہ بھی شامل ہے، لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، انقلابیوں کی بھی بہت زیادہ توقعات ہیں۔ بہرحال ابھی تک ان ممالک میں جانشین حکومتوں کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ان انقلابیوں کی توقعات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکیں، یہاں تک کہ مسئلہ واضح ہے، لیکن سلسلے کو پورا کرنے کے لیے معلومات کی ضرورت ہے۔ مثلا حکومت پر آنے والے گروہوں کی اندرونی کمزوری اور نا تجربہ کاری وجہ بنی ہے کہ اتنی جلدی نئی حکومتیں گر جائیں اور گروہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، عربی ممالک تقسیم کے دہانے پر پہنچ جائیں اور جلد ہی اس میں خود کو گرنے کے لیے تیار کر لیں۔ کیا وہ ان حالات سے گزر جائیں گے؟ کیا داخلی عدم استطاعت کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے، یا دنیا میں کسی اور جگہ سے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، یا سپر طاقتوں نے خطے کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان ممالک کو تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ کیا داخلی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا گیا اور اس سلسلے میں کہیں سے کوئی مدد نہیں لی؟ کیا تحریک شروع ہوئی اور صرف فتنہ و فساد برپا ہوا؟ کیا تمام اقدامات کیے گئے کہ معاشرے میں مزید بچے یتیم نہ ہوں، ملک تقسیم ہونے کی طرف نہ بڑھیں؟ یہ سب ممکن ہے، لیکن کچھ معلومات درکار ہیں۔
اسرائیل کے بارے میں یہ سب کیسا ہے؟
جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس کے مفادات واضح ہیں۔ یقیناً اسرائیل کا مفاد اس میں ہے کہ تقسیم، جنگ، قتل و غارت جس قدر زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ مذہبی فرقہ بندی، فکری، خاندانی، گھریلو ناچاکی، ذات پات، نسل یا کسی تحریک یا کسی انقلاب کی صورت میں ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم جہان عرب اور اسلامی دنیا کی سطح پر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مسئلہ یہی ہے۔ لیکن کیا یہ اسرائیل ہے جو اپنے اداروں، اپنی انٹیلیجنس تنظیم موساد کے ذریعے عرب دنیا میں اور اسلامی ممالک میں ایسا قتل عام اور فساد برپا کرواتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل میں اتنی قدرت و جرت ہے۔ انٹیلیجنس مہارت کے حوالے سے اسرائیل کے بارے میں کچھ مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اسلامی دنیا اور تمام عرب کو پارا پارا کر سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا ہونا یا ایسا دکھانا اسرائیل کے مفادات میں شامل ہے۔ آج میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے اعداد و شمار اور معلومات کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال میں امریکہ کے بھی یہی مقاصد ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ خطہ برباد ہو جائے، ایک دو تین چار پانچ سال کے لیے یہاں آگ لگی رہے اور آخر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تقسیم یعنی کئی چھوٹے چھوٹے کمزور اور ناتواں لاچار ممالک۔ یہ چیز علاقے کی تمام صلاحیتوں، تمام ذرائع پر امریکی تسلط کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح یہ صورتحال اس کی ترقی یافتہ فوجی چھاونی یعنی اسرائیل کے لیے بھی بہت مددگار ہے۔ ہم اس رائے کو قبول کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عرب خطے میں عوامی رائے تبدیل ہوئی تھی، لیکن یہ انقلابات بہت کمزور تھے۔ اگر کوئی خود پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کو قبول کرنا ہوگا، قیادت، منصوبہ بندی، تعمیری سیاسی ذہن کا فقدان تھا، بہت ہی اہم اور بڑی کمزوریاں تھیں۔ پھر وہ افراد حکومت میں آئے جو یہ خیال کر رہے تھے کہ اب ان کے لیے امداد آئے گی، لیکن وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا مفاد بھی جدا جدا ہونے میں ہے۔ لہٰذا ہم یہاں تک آ گئے کہ ٹوٹ گئے اور پارا پارا ہو گئے۔ مجھے اطلاع ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک اور عرب ممالک اب اس سطح تک آ گئے ہیں کہ بڑے عربی ممالک کی تقسیم پر بحث و گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ایک گفتگو سنی ہے، حتیٰ 3 سال پہلے اور اس عربی بہار سے پہلے امریکی اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ فرانس اور برطانیہ میں بھی اس قسم کی مباحث چل رہی تھی۔ آج یہ امریکہ کا فیصلہ ہے۔ ایک خلیجی ذریعے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ مستقبل کے سعودی عرب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کو کئی چھوٹے ممالک میں تقسیم کرنے کی ضرورت پر بات چیت کے بارے میں مجھے اطلاعات ملی ہیں۔
لبنان اور شام کی سرحد پر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی فضائی بمباری کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟
آخری بمباری کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے موجودہ حالات سے کھیل کے قواعد، یا دوسرے الفاظ میں جنگ اور لڑائی کے قواعد میں تبدیل لانے کے لیے فائدہ اٹھا لے۔ گزشتہ چند سالوں میں اسرائیل نے کوشش کی کہ جنوب لبنان میں چند میٹر تک اندر آ جائے۔ یہ مسئلہ یونیفیل اور لبنانی فوج کے ذریعے حل ہو سکتا تھا، کیونکہ ضروری نہ تھا کہ تمام سرحدوں پر حزب اللہ موجود رہے اور چند کلومیٹر تک خاک لبنان میں اسرائیلی سپاہیوں کے داخل ہونے کو روکے۔ لیکن کچھ پہلے معلوم ہوا کہ اسرائیل خاک لبنان میں بہت دور تک آنا چاہتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی۔ اس کے پیچھے اس کے چند ایک مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ لبنان میں میدانی راستوں کی شناسائی کر لے، کیونکہ صرف فضائی معلومات تمام مشکلات کو حل نہیں کرتی۔ ایسے زاویے ہوتے ہیں کہ فضائی شناسائی ان تک نہیں پہنچ پاتی، بعض جزیات ایسی ہیں کہ فضا سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے میدانی راستے کے ذریعے شناسائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسرائیل جاسوسی کے آلات کو نصب کرنے کی خاطر اندر تک آنا چاہتا تھا، جس طرح جنوب میں جاسوسی کی تاریں بچھائی گئی تھیں، جن کا بعد میں معلوم ہوا تھا۔ شاید اس کے علاوہ اس کا مقصد افراد کو قتل کرنے کے لیے مائنز کو لگانا تھا۔ اس طرح زمین کے اندر آنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے فیصلہ بھی کیا، اور دوسرا بڑا بم ہم نے لبونہ کے علاقے میں لگایا۔ لبنان کی سرزمین کے بہت اندر یہ علاقہ موجود ہے، سرحد سے 10-20 میٹر کے فاصلے پر نہیں۔ جب وہاں یہ بم دھماکہ ہوا تو اس کے اہداف میں سے ایک دشمن کو پیغام دینا تھا کہ ہم جنگ یا ٹاکرے کے قواعد کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی تم کہیں داخل ہوگے اور جب بھی ہم اس بات سے مطلع ہوں گے، ضرور جواب دیں گے۔ ہم مقابلے کے لیے ارادہ، حوصلہ اور جرات رکھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ممکن ہے کہ اسرائیل کو یہ غلطی لگے کہ جس طرح دوسرے گروہ میڈیا کے ذریعے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقاومت تھک جائے گی، عدم توانائی کا احساس کرے گی، مایوس، خوفزدہ اور پریشان ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے اسے جرات ہو جائے اور وہ چاہے کہ مقابلے کے قواعد کو تبدیل کر دے۔ لبونہ کے واقعے کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ اس کے باوجود کہ مقاومت شام میں لڑ رہی ہے، اس کی آنکھیں اپنے گرد و پیش کے حالات سے بند نہیں ہیں، اور وہ ہر وقت مقابلے کے لیے آمادہ ہے۔ لبونہ کے دھماکے میں دشمن کے سپاہیوں کے مارے جانے کا امکان واضح تھا، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی نہیں مارا گیا، صرف زخمی ہوئے تھے۔ ہم ان کے مارے جانے یا زخمی ہونے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم صرف طے شدہ کارروائی کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ لبونہ کی کارروائی کے بعد واضح تھا کہ اسرائیل اپنے اعداد و شمار کو ٹھیک کرنا شروع ہوگا۔ اس بنیاد پر کہ یہ کام آسان نہیں ہے، میں نے عید شب کے جشن میں اس بارے میں واضح طور پر بات کی تھی کہ اب سرحدی علاقوں میں سیر و سیاحت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت میں نے کہا جب بھی اسرائیلی سرزمین لبنان میں داخل ہوں گے اور جب بھی ہم مطلع ہوں گے ہم ان کو جواب ضرور دیں گے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ بات کی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی جگہ اسرائیل پہنچا اور ہم نے جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے کہا جب بھی ہم مطلع ہوں گے جواب دیں گے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس وقت تک میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے اسرائیل نے سرحد کی خلاف ورزی کی ہو سوائے درمیانی فنی سرحدوں اور پانی کی سرحدوں کے، اور وہاں بھی ان کے سپاہی 10 سے 4 میٹر کے اندر آگے آتے ہیں۔ چند دن پہلے خاص طور پر جب خلتا وردہ میں جھنڈا نیچے اتارا تھا وہاں 14 میٹر تک خلاف ورزی کی تھی۔
شام پر بہت سے اسرائیلی ہوائی حملوں، اور حال ہی میں ایتا پر اسرائیل کے ہوائی حملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں حزب اللہ کے جدید اسلحہ کے ڈپو ہیں۔
جی ہاں، ایک مسئلہ ہے جس پر اسرائیل بنیاد بنانا چاہتا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں اسے کسی اسلحے کی خبر ہو، خاص طور پر لبنان میں، تو وہ اس اسلحے کو میزائل کا نشانہ بنائے، چاہے لبنان کی حدود میں ہو۔ دشمن کئی سال سے ایسی باتوں کا تکرار کر رہا ہے، لیکن چند مہینوں سے اس چیز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ جب ہم اسلحہ وصول کریں اور کسی کو دیں تو اس کی کسی کو اطلاع دیں۔ ہم اپنے دشمن کے ساتھ میڈیا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف نوعیت کا اسلحہ حاصل کیا ہے جسے ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اس سے دشمن کیا مطلب لیتا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں۔ جہاں تک اسرائیل کے فضائی حملے کی بات ہے تو اب تک اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسرائیلی میڈیا نے اس موضوع پر بات کی ہے اور اسرائیلی تجزیہ نگاروں نے اس کا نام لیا ہے، لیکن ابھی تک سرکاری سطح پر اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ دشمن کے قریبیوں اور وہ افراد جنہیں اسرائیل نے مزدوری پر رکھا ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد اس اسلحے کو نشانہ بنانا تھا جو حزب اللہ کو دیا جا رہا تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اس واقعے کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس حملے کا مقصد کسی خاص جگہ کو نشانہ بنانے کے بجائے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری نفس پر ہاتھ رکھے اور دیکھے کہ ہم اس بارے میں کیا رد عمل کرتے ہیں، یعنی وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور حزب اللہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ حزب اللہ اس وقت شام میں مصروف ہے۔ لہذا بعد کے حملوں کے لیے یہ ایک دلیل ان کے پاس آ جائے گی۔ جب اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی جائے گی تو دشمن کل ہر گاڑی اور ہر گھر کو نشانہ بنائے گا، اس بہانے کے ساتھ کہ اس میں خاص قسم کا اسلحہ موجود تھا اور ہم نے عہد کیا ہے کہ ہر قسم کے اسلحے کو نشانہ بنائیں گے۔ دشمن نے جسے نشانہ بنایا ہے اسے چند حوالوں سے دیکھا ہے۔ نمبر ایک، دشمن نے ایسی پہاڑیوں کا انتخاب کیا ہے جہاں ارد گرد میں رہائشی لوگ نہ ہوں۔ نمبر دو، جس علاقے میں حملہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شام میں شامل ہے یا لبنان میں۔ اس علاقے میں لبنان کی کچھ جگہ شام کے پاس ہے اور شام کی کچھ جگہ لبنان کے پاس ہے۔ ہم نے جب بیان جاری کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے رد عمل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ہم دشمن کے کھیل میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج میں پہلی بار آپ کے روزنامہ السفیر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مزار شبہ میں جو مائنز بچھائی گئی تھیں وہ حزب اللہ کا کام تھا۔ ابھی تک ہم نے اس کی ذمہ داری قبول نہ کی تھی، لیکن اب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فرض تھا۔ اسرائیلی فضائی حملوں کا یہ پورا جواب نہ تھا بلکہ جواب کا کچھ حصہ تھا۔ ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم جو کچھ کریں اس کا اعلان بھی کریں، یہ ہماری ایک نئی حکمت عملی ہے۔ سابق میں ہماری پالیسی یہ تھی کہ جنوب میں یا کہیں بھی ہم اپنی کارروائی کو قبول کر لیتے تھے۔ اسرائیلی افواج کی مشترکہ کمیٹی کا سربراہ کہتا ہے آئندہ جب جنگ شروع ہوگی تو حزب اللہ کا پہلا میزائل میرے دفتر کی کھڑکی سے اندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے زبردست میزائل ہیں جو تل ابیب کو تباہ کر دیں گے۔ وہ ایسے فٹ کیے گئے ہیں کہ افواج کی مشترکہ کمیٹی کے سربراہ کے دفتر کی کھڑکی سے بھی اندر آ جائیں گے۔ آج ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ایسی باتوں کو قبول کریں یا ان کا انکار کریں۔ شاید اس کا ہم سے تعلق ہو، شاید اس کا تعلق سے نہ ہو۔ البتہ آج ہم مزار شبہ میں مائنز بچھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے جواب کا ایک حصہ تھا۔ اسرائیل کو 100% سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کام حزب اللہ کا ہے۔ ٹویٹر میں جو کچھ لگایا گیا اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، کسی نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اسرائیل اچھی طرح جان گیا ہے کہ لڑائی کے اصول ضوابط نہیں بدلے، وہ جان گیا ہے کہ مقاومت کے پاس ارادے، فیصلے اور جواب کی جرات موجود ہے اور سنجیدگی اور حوصلے کے ساتھ باقی ہے۔ دشمن کو جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ تم نے ایک فوجی ہدف کو نشانہ لیا ہے، جبکہ مقاومت نے ایک فوجی حکمت عملی کو آگے بڑھایا ہے۔ مزار شبہ کی کارروائی میں ہمارا پیغام اور اس کی تفصیلات واضح تھیں۔ ہم جواب دے رہے ہیں اور مقابلے کے طریقے اور اصولوں کو نہیں بدل رہے۔ یہاں معاملہ صرف مقابلے کے طریقوں کا نہیں بلکہ پیچھے ہٹنے یا نہ ہٹنے کی بات ہے۔ اگر اسرائیل احترام کو پامال کرنے کی حد تک واپس آ جاتا، دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے فوجی اہداف کو لڑاکا طیاروں یا توپ خانے کے ذریعے نشانہ بناتا، تو پھر شہری نشانوں تک بھی بات آ جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں 1996 سے 2006 تک یا اب تک جس جس بات پر اتفاق ہوا تھا وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے؟
یقیناً جی ہاں، سارا اسرائیل، ان کی افواج، امنیتی ادارے، میڈیا، مذہبی لوگ، سب نے یہ جملہ کہا ہے کہ مزار شبہ کی کارروائی حزب اللہ کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ سے نہیں گھبراتے۔
شام میں موجود ہونے کی صورت میں کیا آپ اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں؟
شام میں مصروف ہونے کے باوجود آج حزب اللہ 2006 کی نسبت کہیں زیادہ قدرت و طاقت رکھتی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ افرادی قوت، تعداد، جنگی ساز و سامان، عسکری تربیت کے اعتبار سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ شام کے واقعات شروع ہونے سے پہلے اور 2006 سے بعد ہم نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت افرادی قوت، تجزیہ و تحلیل اور معلومات کے ذرائع، پلاننگ سیل اور قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ لہٰذا آج ہمارے پاس افرادی قوت اور مادی وسائل 2006 کی نسبت کہیں زیادہ اور بہتر ہیں۔ نیز اسرائیل اس بات کو اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ شام میں جنگ ہو یا نہ ہو، اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور جنگ شروع کر دی، تو شام کے واقعات کی موجودگی میں بھی مقاومت 2006 سے زیادہ بہتر طور پر جنگ کر سکتی ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے۔
کیا ایسے وقت میں اسرائیل کو جنگ شروع کر سکتا ہے، اور کیا یہ جنگ محدود سطح پر ہوگی؟
اسرائیل کے اپنے حساب کتاب ہیں۔ یہی چند دن پہلے جب ایود بارک نے ایک انٹرویو، یہ لوگ جب اپنے منصب سے ہٹائے جا رہے ہوتے ہیں تو انٹرویو کہتے ہیں، اس انٹرویو میں خبردار کیا ہے، فنی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ ٹھیک بھی ہے۔ میزائل کی ٹیکنالوجی بہت جلد آسان اور پہنچ کے مطابق ہو جائے گی، جس میں حجم اور کیفیت بہت بہتر ہو جائے گی۔ ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے حزب اللہ، حماس، جہاد اسلامی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دفاع اور قیام کی تحریکیں، خاص طور سے حزب اللہ، فلسطین میں کسی بھی دور کے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ البتہ اس نے کہا کہ اسرائیل میں نشانہ بنا سکتی ہے۔ دشمن کی مشترکہ کمیٹی کا سربراہ کہتا ہے، آئندہ جب جنگ شروع ہوگی تو حزب اللہ کا پہلا میزائل میرے دفتر کی کھڑکی سے اندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے زبردست میزائل ہیں جو تل ابیب کو تباہ کر دیں گے۔ وہ ایسے فٹ کیے گئے ہیں کہ افواج کی مشترکہ کمیٹی کے سربراہ کے دفتر کی کھڑکی سے بھی اندر آ جائیں گے۔ اس صورتحال میں اسرائیل جنگ کا ارادہ کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال کرے گا، لبنان کی مقاومت کے ساتھ جہاد کو کیا وہ کسی حتمی نتیجے تک لے جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مقام جہاں خطے میں جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے فوجی اعداد و شمار بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے جواب میں کہا، دو اعتراف کی قوت اور جو جنگ ہوگی وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس جنگ سے اسرائیل کو کیا حاصل ہوگا اور کیا کیا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے لیے خطے میں ایک نئی جنگ کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ آئندہ کسی جنگ کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل اپنے تمام سیاسی، فوجی اور امنیتی سربراہان کے متفقہ فیصلے کے بعد کوئی قدم اٹھائے، جس کے نتیجے میں وہ لبنان میں مقاومت کے ساتھ کسی جنگ میں داخل نہ ہوں گے، مگر یہ کہ وہ مطمئن ہوں، یقین رکھتے ہوں کہ یہ جنگ تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لے گی اور واضح طور پر غلبہ اور برتری پالے گی۔ پچھلی دفعہ فلسطین کے شمال عفولہ شہر میں جو جنگ لڑی گئی وہ کچھ طویل ہو گئی تھی، لیکن آج بات تل ابیب کی ہے۔ اسرائیل اس بات کو جانتا ہے، وہ طویل جنگ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ جانتا ہے کہ اب سارا اسرائیل، اس کا ایک ایک انچ ہمارے گولوں کے نشانے پر ہے۔ کیا اسرائیل یقین سے کہہ سکتا ہے کہ جب وہ لبنان کے ساتھ جنگ شروع کرے گا تو جلد ہی کسی حتمی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے؟ اس وقت تک اسرائیل میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے۔ انہوں نے یہ سبق یاد کر لیا ہے کہ اب اپنی توقعات کو بہت آگے نہیں لے جانا، لمبی چھلانگ کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی کوئی بھی توقع پوری نہ ہو۔ سیاسی حالات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اور موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن شاید کہا جائے کہ عرب دنیا کے حالات برے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب دشمن یہ ارادہ کر رہا تھا کہ لبنان، غزہ، شام یا کسی بھی عرب ملک پر حملہ کرے، تو کیا عرب کے حالات شکست اور خوف والے تھے یا اسرائیل کے اندازوں میں ایسی کوئی بات تھی؟ برعکس ہے، میں آج سیاسی حالات کو 2006 سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کم از کم یہ ہے کہ سن 2006 میں عرب ممالک اس جنگ کے طرفدار تھے، سعودیہ کھلم کھلا اس جنگ کا حامی تھا۔ 8 مارچ گروہ نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں اس مسئلے پر بحث و گفتگو کرنے کے لیے اجلاس رکھا، پھر بیان جاری کیا اور ہماری مذمت کی۔ روس کوشش کر رہا تھا کہ غیر جانبدار رہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج خطے کی فضا اور عالمی سطح پر ہماری پوزیشن پہلے سے بہت مضبوط اور بہتر ہے۔ لبنان کی مقاومت کے حوالے سے علاقائی اور عالمی سطح پر اگر نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2006 کی اس رات سے کہیں بہتر ہے جس رات جنگ شروع ہوئی تھی۔ آج اسرائیل کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز نے سارے خطے کو مشغول کر رکھا ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یعنی داخلی لڑائیاں یوں ہی چلتی رہیں۔ اسرائیل کو ضرورت ہے کہ عربی اور اسلامی اقوام اسے بھلا دیں۔ اسرائیل کی طرف سے شروع کی جانے والی ہر جنگ اس کی دشمنی کو پھر سے عرب لوگوں کے دل و دماغ میں تازہ کر دے گی اور عرب کے گلی کونچوں تک اس جنگ کو گھسیٹا جائے گا، لہٰذا وہ مجبور نہیں ہے کہ جنگ شروع کریں۔ اسی وجہ سے بعض فوجی اور زمینی اطلاعات کی بنیاد پر اور بعض دوسرے سیاسی ذرائع کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اسرائیل لبنان کے خلاف ہرگز جنگ نہیں کرے گا۔
زاہیہ میں جناب حسان لقیس پر حملے کے لیے جو دہشت گردی کی کارروائی کی گئی ہے، اس لڑائی میں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ کام اسرائیل کا ہے؟
ہماری ابتدائی معلومات کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔
داخلی طور پر امن کے لیے حکومت کی طرف سے منظور شدہ پروگرام جو کہ طرابلس اور پھر بقا میں شروع کیا جائے گا، کیا یہ پروگرام دارالحکومت شمالی صوبہ کے لیے ضمانت ہو سکتا ہے؟ جبکہ 20 مرتبہ وہاں جنگ ہو چکی ہے اور سینکڑوں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، نیز کیا ضمانت ہے کہ اس پروگرام پر عمل کرنے سے گزشتہ منصوبوں سے الگ نتائج برآمد ہوں گے؟
میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ اس مرتبہ نتائج مختلف ہوں گے۔ پہلے ہمیشہ سیاسی طور پر فیصلہ کرنے میں مشکل ہوا کرتی تھی۔ اس مسئلے میں فیصلہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کی ایک وجہ مخالف گروہ کا برسر اقتدار آ جانا ہے۔ میرے خیال میں اگر وہ حکومت میں نہ ہوتے تو وہ کسی بھی امن کی تجویز سے اتفاق نہ کرتے، بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ یہ وہ چیز ہے جو گزشتہ میں ہوا کرتی تھی۔ بلا شبہ کابینہ میں تبدیلی فائدہ مند تھی، کیونکہ ہم شروع سے ہی اس بات کے حامی تھے، حتی جناب نجیب مقاتی کی حمایت بھی اسی سلسلے میں تھی۔ ہم شروع ہی سے کابینہ میں حزب مخالف کی شمولیت کے سخت حامی تھے، لیکن انہوں نے خود ہی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، اور یقینی طور پر آج وہ حکومت جس میں اکثر سیاسی قوات شامل ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے اور کام کر سکتی ہیں، شاید بہت آرام آرام سے اقدامات کریں لیکن بڑے کام کر سکتی ہیں۔
بعض دہشت گرد تنظیمیں جو لبنان میں بھی موجود ہیں ان پر پابندی کے بارے میں سعودیہ کی طرف سے شاہی فرمان کا جاری ہونا مددگار ثابت ہوا یا نہیں؟
یقیناً اس بات سے بہت مدد ملی ہے، سیاسی مخالف گروہوں کو جرت ملی کہ وہ اس مسئلے میں حکومت کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں۔ اس نے امن عامہ کے محافظ اداروں کو فعال کر دیا، آمادہ کر دیا کہ لبنان کے بھی بعض امنیتی پروگراموں میں ساتھ دیں اور لبنانی فوج کے ساتھ تعاون کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو بھی کام کیے گئے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودیہ کے فیصلے کے اثرات تھے۔
جناب تمام سلام کی حکومت کے اقدامات جیسے عزل و نصب اور دوسرے منصوبوں کے بارے میں آپ کی ابتدائی رائے کیا ہے؟
یقینی طور پر ہم ان فیصلوں میں شامل تھے، ہم نے ان کی ہر طرح کی مدد کی اور تمام طرح کے ذرائع و وسائل ان کے اختیار میں دیے۔
طرابلس کے مسئلے میں حزب اللہ پر الزام ہے کہ آپ نے بعض سیاسی اور غیر سیاسی معاملات میں حمایت کی ہے، اب تک اس میں کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟
یہ اقدامات طرابلس شہر شمال کے صوبے اور سارے لبنان کے لیے مفید ہیں۔ جو کچھ طرابلس میں ہو رہا تھا اس کے سیاسی نشر و اشاعتی، عوامی اور نفسیاتی سطح پر برے اثرات سارے ملک میں ہو رہے تھے۔ ہر وہ اقدام جو خون خرابی کو روک دے، امن قائم کر دے، بہت مفید ہے۔ آئندہ صلح اور محبت کی فضا قائم ہونے کا امکان ہو، اس کے لیے سیاسی، معاشرتی، معاشی بہتری کے لیے وسیع سطح پر قدم اٹھائے جائیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ شمال طرابلس کے مسئلے پر میں تاکید کرتا ہوں، اس میں صرف امن اور عدالت کے مسئلے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ میں تاکید کروں گا کہ تمام سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اور معاشی پہلوؤں پر غور کیا جائے تاکہ واقعات اور مختلف رد عمل کے درمیان توافق ہو جائے اور بہت زیادہ حد تک باہمی تعاون کی